أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سامعین محترم، حضرات و خواتین، یہ بات مسلمہ ہے، اس حقیقت کو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی درخت ہوتا ہے، اور جیسا درخت ہوتا ہے ویسے ہی اس کو پھل لگتے ہیں، اور ویسے ہی اس کے برگ و بار نکلتے ہیں، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی واضح عام فہم مثالوں کا استعمال کیا ہے. یہ مثالیں سمجھنے میں بہت بڑے علم اور بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی مثالیں بیان کی ہیں جو عرب لوگوں کے سامنے ہوتی تھی، شب و روز اپنے گھروں میں اور باہر وہ دیکھتے رہتے تھے. ان مثالوں سے اللہ عز و جلال نے لوگوں کو سمجھایا، اور اللہ نے اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی ایک ایسی مثال دی جس کو ہم باہر کھیتوں میں ہی نہیں اور بازاروں اور راستوں میں ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. فرمایا کہ پاکیزہ درخت، اچھا درخت، پھلدار درخت، اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی مزیدار ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت کھجور کے درخت کے ساتھ کر دی. تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، ایسا درخت جس پہ کبھی موسم خزاں نہیں آتا، کھجور کے کسی موسم میں پتے جھڑتے نہیں ہیں، بہت اونچا، فرعها فی السماء، اصلها ثابت، جڑیں اس کی بڑی مضبوط ہوتی ہیں، نیچے تک ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان کی فضا میں لہرا رہی ہوتی ہیں. اسی درخت کی طرح، جس طرح یہ درخت ہے اور اس کا پاکیزہ پھل ہے، بڑا مضبوط ہے اور ثابت قدم رہنے والا یہ درخت ہے، بالکل اسی طرح مثال ہے کلمہ طیبہ کی، اسلام کی، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ، یہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے، ایسی یہ پاکیزہ شہادت ہے کہ جو انسان اپنے اندر یہ پاکیزہ درخت لگا لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر میرے بھائیو اس کے پھل، اس کے برگ و بار اور پھر اس کے فوائد و ثمرات وہ انسان کو زندگی میں بھی بڑی کثرت سے حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ عز و جلال اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. آئیے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ عز و جلال نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے، اسی کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی کو پرکھتے ہیں. یہ درخت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید کا درخت لگائیں. اس کی تفصیل میں نے رمضان المبارک کے پہلے خطبے میں بیان کر دی تھی. اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب یہ دو شہادتیں دے دی جائیں اور یہ کلمہ طیبہ کا درخت لگا لیا جائے تو پھر زندگی کا رنگ کیسا نظر آتا ہے، انسان کی زندگی کیسے بن جاتی ہے، اور اس پاکیزہ درخت کے ثمرات اور اس کا پھل انسان کی زندگی پہ کیا اثر ظاہر کرتا ہے. آئیے آج کے خطبے میں اس چیز پہ غور کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آپ حضرات ہم سارے اس درخت کو لگائے بیٹھے ہیں اور سارے یہ گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور یہ کلمہ نصیب فرمایا ہے. اب ذرا غور کریں کہ یہ درخت جو ہم نے لگایا اس کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں. چلتا پھرتا انسان، اس پہ اس کے اس کا کیا رنگ نظر آتا ہے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا رنگ اختیار کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے خوبصورت کوئی رنگ ہو بھی نہیں سکتا. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ونحن لہ عابدون، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت. وہ اللہ عز و جلال نے ہمیں رنگ دیا ہے، اسی کے اندر ہی ہمیں اپنے آپ کو رنگنا چاہیے. سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلا پھل جو اس پاکیزہ درخت کا اس کو پڑھنے والی زندگی میں، پڑھنے والے کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی توحید سے سرشار رہے، اسی کا نام لیتا رہے، لا الہ الا اللہ، اور ہر چیز اسی سے مانگے، لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ تعالی سے ہر وقت جڑا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اپنی زبان کو اس کی یاد سے تر رکھے. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ سے کٹ جائے، بلکہ سویا ہوا بھی جب اس کو جاگ آئے، آنکھ کھلے اور کروٹ لے تو وہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات کو کروٹ لیتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جلال اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے ساری رات بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہو، یہ سویا ہوا بھی ہو، اور جو یہ دعا مانگ رہا ہے اس کی قبول ہے. یہ ایک مومن ہے، چلتا پھرتا مسجد میں داخل ہوتے، مسجد سے نکلتے، لباس پہنتے، سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت واحیا، جب سو کر اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کھانے سے پہلے پینے سے پہلے بسم اللہ، اور کھا پی کر الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوقہ وجعل له مخرجا. میرے بھائیو، زندگی میں کوئی ایسا 24 گھنٹے میں وقت نہیں آتا کہ مومن کی زبان سے اللہ عز الجلال کی یاد کے کلمات نہ نکلتے ہوں. اللہ اکبر. قضاء حاجت کو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ پاکیزہ درخت ہے نا، اور پھر اس کی شاخیں اور پھل نکلا ہوا ہے نا. کیا ہے پھل؟ کہ ہر وقت اللہ کا نام اس کی زبان پہ ہے. مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. مسجد سے نکلتا ہے کیا کہتے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. مسنون دعائیں اور مسنون اذکار، لا الہ الا اللہ. ہر وقت اللہ کی طرف اس کا دھیان، اللہ کی یاد، اور ہر چیز اللہ سے مانگنا، یہ سب سے پہلی علامت اور نشانی ہوتی ہے اس کلمہ طیبہ کی اور اس پاکیزہ درخت کی جو آپ اور میں نے اپنے اندر اس کو لگایا ہے، لا الہ الا اللہ. بھائیو، دوسرا رنگ کیا نظر آتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہم اپنی زندگی کو کوشش کریں، محنت کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگیں. سب سے زیادہ پیار اور محبت اس پوری کائنات اور مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے دل میں چاہت ہو، دعائیں بھی ہوں اور تمنا بھی ہو کہ جنت میں کس کا دیدار کریں اور کس کی رفاقت ملے، کس کے پڑوس میں جگہ ملے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملے، ان کو ہم دیکھیں. اور آپ کے عظیم صحابہ خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ، اللہ عز الجلال ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. تمام انبیاء کا ساتھ اور ان کی صحبت جنت میں اللہ عز الجلال ہمیں نصیب فرمائے. یہ دل کے اندر تڑپ ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دیکھنے کو دل بھی چاہتا ہے، جس سے دلی محبت ہوتی ہے اس کو ساتھ، اس کے ساتھ رہنے کو بھی دل تڑپتا ہے. اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ پیار اور محبت ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو بھائیو پھر ان کو دیکھنے میں، ان کے ساتھ رہنے میں ہمارے دل میں تمنا ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھتے اور آپ کے دروازے کی دہلیز کو وہ تکیہ بنا کر رات کو وہاں سوتے تھے. کعب بن اجرا اس لیے نہیں کہ ان کو تنخواہ ملتی تھی، نہیں، کیسی کیسی دل میں تمنا اور تڑپ، کیسی محمد الرسول اللہ کے اس درخت کے پھل. کہتے ہیں میں رات کو گھر جا کر نہیں سوتا تھا، رسول اللہ کے دروازے پہ ہی لیٹ جاتا تھا. اور میری چاہت کیا ہوتی تھی؟ کہ رات کو جب آپ اٹھیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے، میں آپ سے پوچھوں، آپ کی وہ ضرورت پوری کروں، آپ میرے لیے دعا کریں. بس یہ تمنا ہے کہ آپ کی خدمت کر کے آپ کی دعا لے لوں. کہتے ہیں میں رات اس طرح آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ لیٹا ہوا تھا، آپ اٹھے، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کعب بن اجرا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں کعب بن اجرا ہوں. فرمایا تم ادھر لیٹے ہوئے ہو؟ کہنے لگا کہ جی میں اس لیے لیٹا ہوں کہ رات کو آپ اٹھیں, اور کوئی آپ کے پاس نہ ہو تو شاید بھی آپ کو ضرورت ہو. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ ہاں وضو کرنا ہے. کہا آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے پانی اور مسواک کا بندوبست کر دیا. آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا, دل سے خوش ہو کر کہا کہ کعب سل, کہ آپ مانگ لیں کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے, آپ نے کیا دعا کروانی ہے, سل مانگیے. تو میرے بھائیو کعب نے ایک چیز مانگی. اگر ہمیں یہ اختیار دیا جائے تو پتہ نہیں ہمارے ذہن میں یہ دنیا کی دولت اور یہ محلات اور یہ کاریں کی کتنی اہمیت ہوگی, اور ہم بڑے منہ بھر کر کہتے ہیں کہ جی بہت بڑی کوئی دولت, کوئی کوٹھی, کوئی چار پانچ نوکر آگے پیچھے, اور یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ تو بدبودار میت سے زیادہ بدتر ہے, اس کی کیا قدر و قیمت اللہ کی جنت کے مقابلے میں, آخرت کے مقابلے میں بے قدر چیز. اس لیے اللہ نے اپنے دشمنوں کو دے دی. او بھائی اچھی چیز کوئی اپنے دشمنوں کو دیتا ہے؟ اچھی اور قیمتی چیز کوئی اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا. اور اللہ حضور جلال نے یہ دنیا کی دولت اور بڑے بڑے ڈھیر اپنے دشمنوں کو بھی دے دیے ہیں. جو اس دولت کو دیکھ کر اللہ کی زیادہ نافرمانی اور طغیانی میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انا ربکم الاعلی, وہ فرعون نے کہا تھا نا اپنے حکم اور اپنی فرما روائی کو دیکھ کر انا ربکم الاعلی, کہ تمہارا بڑا پروردگار میں ہی ہوں. میرے بھائیو کعب نے کیا مانگا, اور وہی اللہ سے مانگنے والی چیز ہے. کہا اسالو کا مرافقتا کا فی الجنہ, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے, کسی چیز کی تمنا نہیں ہے. اسالو کا مرافقتا کا فی الجنہ, میرا صرف ایک سوال ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت اور ساتھ نصیب ہو جائے. تو آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جنت میرے پاس ہے تو آپ کو دی, نہیں, اس لیے کہ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں, یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. آپ نے کیا کہا؟ فَآئِنِّي, آپ نے پوچھا آوَ غَيْرُ ذَلِكَ, کہ کعب چلو ایک تو یہ سوال ہو گیا, کوئی اور اس کے ساتھ کوئی اور؟ کیوں میرے بھائیو؟ تو انہوں نے کہا ہوا ذالک, کہ میرا دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت ہو. جب بھی آپ مجھ سے پوچھیں اور میرا دوسرا تیسرا ہر سوال کی انتہا اسی پہ ہے اسالو کا مرافقاتا کا فی الجنہ, تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر میں آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں. اگر میرا ساتھ جنت میں چاہتے ہو فآئنی علی نفسی کا بے کثرت السجود, کہ پھر اللہ کے سامنے زیادہ سجدے کیا کرو, زیادہ نوافل پڑا کرو. ایک کام آپ کر دیں ایک کام میں کرتا ہوں, زیادہ نفل اور سجدے اور نمازیں آپ پڑھیں, دعا میں اللہ سے کرتا ہوں, اللہ حضر جلال تجھے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دیں گے. تو میرے بھائیو انسان کی زندگی پہ جو رنگ نظر آنا چاہیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ نظر آنا چاہیے. یہ تمنا ہو, آپ سے بڑھ کر کسی کی دل میں محبت نہ ہو. یہ محبت اعتدال کے ساتھ, غلوب کے ساتھ نہیں کہ انسان حد سے بڑھ جائے آپ کی محبت اور عقیدت میں, حد سے نہ بڑھے. یہ بڑا ایک نازم مقام ہوتا ہے کہ محبت بھی ہو اور اعتدال بھی ہو. کیوں بھائی؟ شاید اس میدان کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ محبت یہ انسان کی ایسی کمزوری ہے کہ اس میں پھر آدمی اعتدال پہ نہیں رہتا. اولاد سے محبت ہو تو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے, اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی. بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن اعتدال ہو. کیا معنی اعتدال کا؟ کہ اس محبت کے حدود اور قیود ہونے چاہیے کہ اس سے محبت آگے نہ بڑھے. اسی لیے ماں سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن وہ بیوی والی محبت نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ ماں سے بھی محبت ہوتی ہے اور بیوی سے بھی محبت ہوتی. دونوں محبتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے اور شاگردوں سے بھی محبت ہوتی ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. میرے بھائیو, جتنا شرک اس دنیا میں آیا, جتنی بدعات اس دنیا میں آئیں, وہ محبت کے حدود متعین نہ کرنے کی وجہ سے آئیں. یہ میری بات آپ غور سے سن لیں تو اللہ کے فضل سے آپ اس کی تصدیق کریں گے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تو کس لیے؟ ان کی دشمنی میں نہیں, عداوت تھی نہیں, ان کا انکار کرتے تھے نہیں, محبت بڑی تھی, ان کی تعظیم بڑی تھی. انہوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کا حق پھر ادا ہو سکتا ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. لیکن یہ ان کی حماقت تھی نا کہ خالق اور مخلوق کا فرق مٹا دیے. یہودیوں نے سوچا کہ عزیر بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے تو ان کی محبت کا حق یہ ہے کہ ان کو کہیں یہ اللہ کا بیٹا. مجوسیوں نے کہا کہ سورج اور چاند سے ہمیں اتنا فائدہ ہوتا ہے, اتنا فائدہ ہوتا ہے, ہماری ان سے عقیدت ہے. اب اس عقیدت کا اظہار اسی طریقے سے ہوگا کہ سورج اور چاند کو سجدہ کرے. یہ شرک عقیدت کے غلوب سے پیدا ہوا. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہو, محبت ہو, عقیدت ہو اور انتہائی ہو, لیکن اس کی حد ہو کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے. بندے کے اندر اور معبود کے اندر فرق ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ حضر جلال نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے, وہ شہید ہو جائیں, تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ انکا میتون وانہم میتون, اے پیغمبر آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ بھی مریں گے. قیامت کے دن اللہ حضر جلال کے پاس سارے فیصلے ہو جائیں گے. اس لیے غلوب نہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ساری کائنات سے بڑھ کر پیار کریں, ان کی ذات کا وسیلہ اللہ کے سامنے نہ ڈالیں بلکہ ان کی ذات کے ساتھ محبت کا وسیلہ ڈالیں. یہ شاید آپ اس چیز کو سمجھ جائیں. دعا کرنی ہو نا تو آپ یہ دعا کریں, اے اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا کر دے کہ ہمیں تیرے نبی کے ساتھ محبت اور پیار ہے, اس پیار اور محبت کے وسیلے سے, اس کے صدقے سے ہماری فلاں ضرورت پوری کر دے. یہ جائز ہے, صحیح ہے کیونکہ یہ آپ اپنے ایک عمل کا وسیلہ ڈال رہے ہیں، ذات کا وسیلہ نہیں ہے۔ دونوں میں شاید فرق آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ سے مانگیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ڈال کر نہیں، بلکہ آپ کی ذات سے محبت کا وسیلہ ڈال کر مانگیں، اے اللہ مجھے تیرے پیارے پیغمبر سے بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے، اس محبت کے ذریعے، اس کے واسطے سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے عطا فرما دے، تو اللہ حضور جلال ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تو ہمارے ایک اصول کی باتیں ہیں، توحید کا رنگ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رنگ، اور پھر اعمال میں اس کلمہ طیبہ کا رنگ زندگی پہ کیا نظر آتا ہے؟ 24 گھنٹوں کا ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا پکا نمازی نظر آتا ہے، 5 وقت کا نمازی۔ 5 وقت جب اذان ہوتی ہے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یہ کس کی علامت ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسلمان بے نماز نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، بے نماز اور مسلمان یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، مجھے بتلائیے کہ کیا 5 نمازیں صرف رمضان میں فرض ہیں یا پورے 12 مہینوں میں فرض ہیں؟ نماز کے بغیر کوئی شخص متقی نہیں بن سکتا، نماز کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا۔ قد افلح المؤمنون، اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیے، لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ 5 وقت کا نمازی کے اذان ہوتے مسجد کی طرف دوڑ رہا ہو، یہ علامت ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، بیٹھا رہے نماز نہ پڑھے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور مسجد کو بھاگ پڑے، یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں، یہی نمازی ہیں قیامت کے دن ان کی پیشانیوں پہ اور ان کے ہاتھوں پہ نور ہوگا، ان کی پیشانیاں یہ سجدے کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی، یہ نماز کی علامت ہے۔ قیامت کے دن اللہ حضر جلال جب اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے اور حکم ہوگا کہ سجدے میں گر جاؤ اللہ حضر جلال کی ذات سامنے، نمازی لوگ سجدے میں گر جائیں اور بے نماز سیدھے کھڑے رہیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ اکبر، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا کہ سجدے میں پڑ جاؤ، لیکن سیدھے ہی کھڑے رہیں گے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ اور بھائیو، یاد رکھیں، بے نماز یہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ فرعون، حامان اور قارون کی جماعت میں اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ جنت میں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز کھینچ کر لے آئی، تم نے کیا جرم کیا تھا؟ تو وہ خود آگے سے کہیں گے، جہنمی آگے سے کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں، ہم بے نماز تھے، ہم نمازیوں میں شامل نہیں تھے۔ تو مومن کی زندگی میں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز کا رنگ نظر آتا ہے، اللہ کی بندگی کا اثر اس کے مال میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں فقراء کا حق ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اور کیا نظر آتا ہے؟ سب سے زیادہ مومن آدمی کس کتاب سے محبت کرتا ہے؟ قرآن کے ساتھ. کیوں بھائی؟ قرآن کے ساتھ. اس کی گاڑی میں قرآن ہونا چاہیے اور اس کے یہ تکیے اور سرانے پہ قرآن ہونا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر کہ ناول، ڈائجسٹ، رسالے، بلکہ اخبارات میں کچھ کہانیاں قسطوار آتی ہیں، جاسوسی کی اور عشق کی اور اس طرح کی اور فضول، نوجوانوں کو برباد کرنے والی. اور یہ ہمارے نوجوان بیچارے 7 دن انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ہاں یہ پہلے کس پڑھ لی. او بھائی، ایسا کیا اس کے اندر ہے اور کیا ہے پہلے کس پڑھ لی؟ کبھی کوئی پوچھے کہ بھائی قرآن کا پہلا پارا پڑھ لی؟ آج قرآن کا سبق پڑھا؟ کتنا قرآن پڑھا؟ میرے بھائیو، یاد رکھو، اس پاکیزہ درخت کلمہ طیبہ کا رنگ انسان کی زندگی میں بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس کو قرآن سے سب سے زیادہ پیار اور محبت ہوتی ہے. صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورے 11 مہینوں میں وہ روٹین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن اس کی غذا ہوتی ہے. جس دن قرآن وہ نہ پڑھ سکے بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ آج میں اپنی روح کو غذا نہیں دے سکا، پریشان رہتا ہے مچھلی کی طرح، وہ تل ملاتا رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ آج مجھے سکون نہیں ملا کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا. مومن آدمی گانا نہیں سنتا اس لیے کہ یہ شیطانی آواز ہے، ساس، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا لمحق المعازف، کہ گانے بجانے کے آلات کو توڑ ڈالوں. میرے بھائیو، ایک مسلمان اور مومن وہ شیطانی آواز نہیں سن سکتا، اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، اپنی گاڑی میں اس کو نہیں رکھتا ہے، بلکہ قرآن سن کر اس کو مزہ اور لطف آتا ہے، سرور ملتا ہے. اور گانے کی آواز اگر اس کے کان میں پڑے تو جلدی جلدی اپنی کانوں میں انگلیاں لے لیتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ مومن. سچ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ آئیں گے، میرا نام لیں گے، میری امت سے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، لیکن کیا کریں گے؟ یستحلون المعازف الخز والحرا والحریر، کہ وہ ریشم کو حلال کر دیں، ریشم پہنیں، شراب کو حلال کر دیں، گانے بجانے کو حلال کر دیں گے، موسیقی کو حلال کر دیں گے. ایسے لوگ آئیں گے. اور آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتلایا، اللہ اکبر، کہ ایک ایسا وقت ہوگا، پہاڑ کے ایک اور میں ایک مجلس برپا ہوگی، وہاں گانے بجانے والیاں، ساس، لوگ شراب پی رہے ہوں گے، اور جب صبح اٹھیں گے، صبح ہوگی، تو اللہ عز و جلال ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی بنا دیں. میرے بھائیو، یہ حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ گانا بجانا سننا چھوڑ دیں، یہ کیسٹیں ختم کر کے اس کے اوپر قرآن کی تلاوت بھریں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت لگائیں، قرآن سنیں اور قرآن پڑھیں، گاڑی میں قرآن کی تلاوتیں اور کیسٹیں رکھیں. اگر کبھی حادثہ ہو بھی جائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو میرے بھائیوں، موت آئے تو قرآن سنتے ہوئے موت آئے، جب قیامت کے دن اٹھیں تو قرآن سن رہے ہوں اور یہ قرآن ہمارے لیے گواہی دے رہا ہو، یہ انسان کی زندگی کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرآن کے ساتھ کتنا پیار ہے اور گانے بجانے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ ایک مومن آدمی کی زندگی میں قرآن سے محبت نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہ پاکیزہ درخت کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے شکل و صورت پہ اس کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کر لیں کہ مسلمان کی شکل اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت انہوں نے کیسے بنائی۔ ایک تو وضاحت ہے جو اللہ کی طرف سے بنائی جاتی ہے، اس میں تو میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔ جیسا رنگ اللہ نے بنایا، جیسے نقوش اللہ نے بنایا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ لیکن جن چیزوں کا حکم ہمیں شریعت نے دے دیا، کیا حکم دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، یہ آپ کا آرڈر ہے، داڑھی رکھو اور اس کو چھوڑ دو، فیشن نہیں، یہ کانٹ چانٹ ادھر سے ادھر سے، یہ داڑھی نہیں، یہ فیشن ہے، یہ اللہ کی مرضی کی داڑھی نہیں، یہ اپنی مرضی کی ہے۔ اللہ کی مرضی اور منشا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھو اور اس کو چھوڑ دو، اس کو لٹکاؤ، یہ حکم ہے۔ اور تمام انبیاء کی داڑھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، تمام صحابہ 144,000 صحابہ نے داڑھی رکھی، تمام اولیاء نے داڑھی رکھی، تمام ائمہ کرام نے داڑھی رکھی۔ بھائی کوئی ایسا امام ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کرتے، بلکہ یہ کسی نے سوال بھی لکھ کر مجھے بھیج دیا ہے کہ جی ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ زیادہ ادھر قریب تھے اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کرتے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ چلیے رفع الیدین کا یہ مسئلہ تو میں پہلے بھی یہ کئی دفعہ بتلایا، پھر بھی انشاءاللہ آگے بتلاؤں گا، آپ مجھے بتلائیں کہ حنفی ہو کر داڑھی کیوں موڑتے ہیں؟ سنی ہو کر، حنفی ہو کر داڑھی موڑنا کیا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طریقہ ہے؟ کیوں بھائی، کیا یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ بھائیو یہ شیطان کا حکم تھا، اس کے کہنے پہ چل کر اہل حدیث حدیث کو دیکھ کر رفع الیدین تو کر لے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی رفع الیدین تو آپ نے کی کہ حدیث میں آ گیا، تو داڑھی حدیث میں نہیں آتی؟ داڑھی رکھنا یہ کوئی حدیث میں نہیں آتا؟ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حکم ہے، صرف آپ کی سنت ہی نہیں، سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، حکم ہے، اور اس کو مونڈنا کبیرہ گناہ ہے۔ میں تقریباً 17 سال سے اسی در و دیوار میں آپ حضرات کے سامنے یہ خطبے کی صورت میں یہ الفاظ رکھتا رہتا ہوں، اور بھائیو یاد رکھو اتنی لمبی مدت میں آپ حضرات کے ساتھ ایک محبت اور تعلق ہے۔ میں آپ کو زچ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ کی خیر خائی اور آپ کی محبت میں آ کر کہ اللہ عز و جلال آپ کے چہروں پہ بھی سنت نبوی کا نور پیدا فرما دے، صرف یہ چاہت ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ کئی حضرات کو اللہ نے توفیق دی، اور باقی حضرات کو بھی ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ عز و جلال اپنے چہرے پہ سنت رسول سجانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کئی دفعہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے بھائیو یہ تو بہانے ہیں کہ جی ابھی ہم چونکہ ملازمت کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کئی کچھ لینا دینا پڑتا ہے تو بعد میں فارغ ہوں گے پھر داڑھی رکھیں گے، حج کرنے جائیں گے نا پھر ہم داڑھی رکھیں گے۔ اچھا بھائی تو ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ حج کرنے جائیں گے پھر ہی کلمہ پڑھ لیں، پتہ نہیں حج نصیب بھی ہو کہ نہ ہو، یہ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ ضرور حج کرے گا؟ نہیں ابھی سے داڑھی رکھ لو، ابھی سے داڑھی رکھ لو، یہ دعوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ اور دل کی خیر خواہی سے کہتا ہوں، پچھلے سال میں جب عمرے پہ گیا تو مسجد نبوی کے باہر باب سلام پہ ذرا باہر کھڑا تھا اور ایک ساتھی کے انتظار میں تھا، باہر یہ قالین کے اوپر کچھ بزرگ نظر آئے، نوجوان نظر آئے، انہوں نے ماشاءاللہ پوری داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، تو وہ اپنے سامنے کھجوریں پکوڑے جیسا کہ یہ عادت ہوتی ہے رمضان میں رکھے ہوئے تھے، تو مجھے دیکھ کر ایک بھاگے بھاگے آیا اور کہنے لگا جی اب صاحب آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، ویسے افطاری کروانے کے لیے دعوت دے رہے ہوں گے۔ میں چلا گیا، بیٹھے رہے، وہ سات آٹھ آدمی میں ان کی طرف دیکھتا، انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچان سکا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف پہلے بھی لائے تھے اور ایک کسی کے گھر میں درس ہوا تھا اور اس میں آپ نے یہ داڑھی کی اہمیت بتلائی تھی، تو ہم نے اسی دن سے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں آپ کا درس سن کر۔ حقیقت ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا پتہ نہیں شاید اللہ حضور جلال ہمارے اسی عمل کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیو میں جب ان مسائل کا ذکر کرتا ہوں اللہ گواہ ہے کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نظر یہ رنگ نظر آئے۔ مجھے کیا ہے اس میں، مجھے ذاتی طور پر اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے؟ کوئی گانا بجانا سنے، کوئی داڑھی نہ رکھے، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت درد پہنچتا ہے۔ اس لیے میں ان جماعت کے خطبوں میں بھی ان مسائل کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ عام لوگوں کو ان مسائل کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے جی، رکھ لیں گے تو ثواب ہے، نہ رکھیں گے تو گناہ کو نہیں۔ یاد کر لیں یہ داڑھی سنت بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، اور اس کو مونڈنا یہ نہیں گناہ نہیں ہوتا بلکہ کبیرہ گناہ ہے، اور مونڈنے والے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے کہ جو داڑھی کو مونڈ کر اپنے آپ کو عورتوں کے مشابہ بناتا ہے اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ بھائیو بچ جاؤ اس گناہ سے، مومن آدمی کی زندگی پہ رنگ شکل و صورت بدل جاتی، لباس بدل جاتا ہے، سونے کی انگوٹھی یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، مرد کے لیے حرام ہے، اور ریشم کا لباس حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو مرد کے لیے جہنم کی آگ قرار دیا، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ بھائیوں میں کیسے پسند کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ 17 سال کا تعلق، اور میں یہ پسند کروں کہ آپ کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ ہو؟ اگر میں کہوں تو آپ ناراض نہ ہوا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ شادی کے موقع پہ، منگنی کے موقع پہ میں یہ کئی حضرات سے سنا اور دیکھتا ہوں، کہتے ہیں جی یہ شادی کی انگوٹھی ہے۔ اچھا یہ شادی کی انگوٹھی کہاں سے آئی ہے بھائی؟ یہ جنت میں جا کر زیور پہننا آپ کے لیے صحیح ہوگا، وہ اللہ پہنائیں گے۔ کیوں بھائی؟ جنت میں اللہ اکبر، سونے کا زیور، یہ دنیا کا سونا نہیں جو آج کل بڑا مہنگا ہو گیا، اللہ اکبر۔ میں اگر قرآن کی وہ آیات سنائی تو یہ سناؤں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ادخلوا الجنة بما كنتم تحبرون. اللہ کہیں گے کہ تم جنت میں بھی جاؤ اور تمہارا اچھی طرح میک اپ کر کے جنت میں تم ہم داخل کریں گے. اللہ اکبر. او بھائی وہاں جا کر میک اپ کروانا, سونے کے زیور, چمکتا ہوا رنگ اور ریشمی لباس. اللہ اکبر. جنت ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور درمیان میں سیمنٹ وہ کستوری کا. یہ وہاں جا کر, یہاں نہیں, یہاں بندے بن کر رہو اللہ کی بندگی میں. اللہ نے ان چیزوں کو یہاں حرام قرار دیا, مرد کے لیے سونا اور ریشم حرام قرار دیا, اور اسی طرح مرد کے لیے تخنے سے نیچے چادر اور شلوار کو حرام قرار دیا. یہ مرد کو چاہیے کہ مرد بنے اور اپنے تخنے کو ننگا رکھے, شلوار کو اونچا سلوائے. یہ کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خواتین وہ پردہ کریں. یہ مسلمان عورت ہے, مسلمان بیٹی اور بہن ہے کہ پردہ کرے, چہرے کو ڈھانپ لے. گھر سے نکلے تو اپنے سارے بدن پہ, کپڑوں پہ چادر لپیٹ لے. یہ کون جا رہی ہے؟ سب کو پتا ہو کہ یہ مومنہ عورت اور باعزت اور پاک باز خاتون جا رہی ہے. آج یہ پوری دنیا میں کافر کہتے ہیں کہ ہم اپنے سکولوں میں بچیوں کو سر پہ کپڑا بھی نہیں اوڑھنے دیں گے. پہلے کہتے تھے جمہوریت, جمہوریت, بڑی آزادی, بڑی آزادی. اللہ اکبر. یاد رکھیں, یہ کافروں کی آزادی اور جمہوریت صرف اسلام کے خلاف ہے. باقی ہمارے دین کے کاموں میں وہ کسی جمہوریت کو نہیں دیکھتے, کسی آزادی کو نہیں دیکھتے. بھئی آزادی تو ہونی چاہیے نا. اگر کوئی پردہ لینا چاہتا ہے, کپڑا اوڑھنا چاہتا ہے, اوڑھ لے, اس کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن یہ ساری آزادیاں اور یہ ساری کی ساری بیرا روی یہ ان کے, یہ انہوں نے خود بنائی اور اپنائی. ہمیں تو ہر وقت اللہ کی بندگی میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اے پیغمبر اپنی بیویوں, بیٹیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دو کہ گھروں سے نکلیں تو وہ اپنی چادریں اوڑھ کر نکلیں. کیوں؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ اکبر. کیوں؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ عفت والی خاتون جا رہی ہے, پاک باز خاتون جا رہی ہے, کوئی چھیڑ نہیں سکتا. مجھے بتلائیے, آج کے دور میں بھی اگر کوئی برقعہ پہن کر جا رہی ہو اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر جا رہی ہو, کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ اس کو مذاق کر سکے یا اس کو چھیڑ سکے. اور کوئی بے پرد جا رہی ہو, سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا شکار ہے. تو میرے بھائیو, اپنے گھروں میں خواتین کو پردہ کرائیں. اور میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی زینت اور حسن اس میں ہے کہ آپ پردہ کریں. آپ اپنے آپ کو اسلامی پردے کے اندر چھپائیں اور پھر ایک مسلمان کی زندگی میں یہ رنگ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی تجارت بڑی صاف ستھری ہوتی ہے. یہ کلمہ طیبہ کا رنگ ہوتا ہے کہ تجارت بڑی اچھی ہو. دیکھ لیں اپنی تجارت کو اور اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں, حسن اخلاق ہو, اور پھر وہ اللہ کا داعی نظر آتا ہو, لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ وہ رنگ ہیں انسان اگر اپنی زندگی میں اختیار کر لے تو میرے بھائیو, یہ چلتا پھرتا اس کے پاس نور ہوتا ہے, اور چلتا پھرتا یہ اللہ حضر جلال کا مومن بندہ ہوتا ہے. مرنے سے پہلے ہی دنیا کی زندگی میں اللہ اس کو جنت کی بشارتیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توحید اور سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اپنی زندگی بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. میں کل رات ہی مسجد سے جا رہا تھا، ایک بڑے معزز حضرت مجھے درمیان میں مل گئے، تو اندھیرے میں میں نے یہ تو پہچان لیا کہ اس کے ہاتھ میں آگ، یہ اس کے ہاتھ میں آگ ہے. یہ دور سے کوئی شوٹا لگاتا ہے تو پتا تو چل جاتا ہے نا، کیوں بھائی اندھیرا بھی ہو تو وہ جب کرتا ہے تو پتا تو چل جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. میں پہچان گیا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. اچھا وہ جب اس نے مجھے دیکھا نا، وہ جلدی جلدی نیچے پھینک دی تو کہتا ہے جی السلام علیکم آپ صاحب. میں نے کہا کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ کو کس نے روکا تھا کہ یہ آپ پیئیں سگریٹ سے، کس نے روکا تھا؟ کہتا جی وہ تو روزہ ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اتنی دیر اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو کیا اب آپ صبر نہیں کر سکتے کہ یہ حرام چیز ہے، سگریٹ اور تمباکو نوشی حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے. ایک بزرگ کا فون آیا، جی مجھے سب کہتے ہیں اعتکاف بیٹھ جاؤ. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں بس ایک رکاوٹ ہے، وہ میں نے آپ سے پوچھنی، اگر وہ دور ہو جائے. میں نے کہا کیا بتلائیے؟ کہتا ہے جی کیا جو مسجد، وہ مجھے سارا نقشہ نہ بتانے لگے مسجد کا. وہ جی مسجد ہے بس دروازے کے ساتھ ہی ایک نا، وہ ہے مسجد کی جگہ ہی، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی الگ کی ہوئی ہے، تو میں وہاں جا کر سگریٹ پی سکتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اجازت دے دوں؟ کہتے ہیں نہیں، میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی کہ اعتکاف بیٹھنا، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھنا، تو یہ چیز آپ نہیں چھوڑ سکتے. کیا میں آپ کو کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے اعتکاف بیٹھ جاؤ اور مسجد سے باہر نکل کر شراب پی لیا کرو؟ آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں کیسی سوچ ہے. اس روزے نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا، لعلکم تتقون، کہ اللہ کا ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے. تو کیا سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے؟ لیٹرین میں جا کر جو پینی ہے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی ہم بس مجبور ہیں، لیٹرین میں جا کر پی لیتے ہیں، باتھ روم میں جا کر پی لیتے ہیں. اگر اتنی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ جو ضرور پینے والی ہے، تو باتھ روم میں ضرور پہننا، یہ اس کو پینے جا کر مسجد کے اندر پانی تو پی لیتے ہیں نا، کھانا کھا لیتے ہیں، تو سگریٹ کیوں نہیں پی جا سکتی؟ یہ لگتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بڑی نجس اور گندی چیز ہے، تو اس کو چھوڑا کیوں نہیں جاتا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، زندگی بدلنے کی توفیق دے دے. بھائیو یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، بدلیں اپنی زندگی کو، عہد کر لیں اللہ سے کہ رنگ چڑھائیں گے اپنے چہرے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. بدل لیں لباس، بدلیں چہرہ، بدلیں تجارت، بدلیں اخلاق، بدلیں اور نماز کی پابندی کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا پابند بنائیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ جنت کے شہزادے بنیں. مجھے اس میں خوشی ہے کہ سارے کے سارے ہم اکٹھے جنت میں جائیں، اللہ کی رحمت کا سایہ ہم سب کو نصیب ہو، اور سارے اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تعلق اور محبت ہے، اسی طرح ہم جنت میں بھی ایک دوسرے کو دیکھیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يسلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
حضرات گرامی, آگے دسواں دھاکہ شروع ہو رہا ہے اور تاقراتیں شروع ہو رہی ہیں اس مبارک مہینے کی. یہ آنے والے دن اور راتیں اعتکاف کے دن اور راتیں ہیں. اعتکاف کے لیے وقت نکالنا, بیٹھنا, یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سال میں آدمی یہ 10 دن بھی نکال لے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. بھائیو, بیمار ہو کر بھی تو انسان کئی دن ہسپتال میں گزار ہی لیتا ہے نا, چھٹی لے کر بھی تو وہ چلا ہی جاتا ہے نا, اور کاروبار ویسے چلتے رہتے ہیں, لیکن صحت کی حالت میں جو اللہ کے لیے وقت دیا جائے اس کی بڑی قدر ہوتی, صحت کی حالت میں. اور ویسے اگر وقت نکل جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے خود وقت دیں آپ اور اعتکاف کی نیت کریں اور ارادہ کریں, سنت کے مطابق 10 دن اور 10 راتیں اعتکاف کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. خواتین نے اگر اعتکاف بیٹھنا ہے یا مردوں نے بیٹھنا ہے تو اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع, کہ مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا. خواتین اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں, یہ ثواب لینا چاہتی ہیں, تو وہ بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف بیٹھیں گی, گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا. لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں آنے والی ہے. جو 1000 سال کی عبادت سے ایک رات کا قیام اللہ کے ہاں زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو بھائیو, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے, اس میں دعائیں کرنے کے لیے, اس کے لیے بھی آپ تاک راتوں میں بیدار رہیں, بلکہ ان 10 راتوں میں ہی اللہ کی عبادت کریں. یہ لیلۃ القدر کی فضیلت آپ حضرات قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سنتے رہتے ہیں. سب سے بہترین دعا جو ان دنوں اور راتوں میں ہونی چاہیے وہ کون سی ہے, جو میری اور آپ کی امی جان طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے یہ لیلۃ القدر مل جائے تو میں پھر کیا مانگوں, کیا مانگوں؟ تو فرمایا تم کیا پڑھو, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تیری صفت ہے معاف کرنا اور تو معافی کو پسند بھی بڑا کرتا ہے, فاعف عنی, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. بھائیو, جس کو معافی مل گئی اس کو سب سے بڑی قیمتی چیز مل گئی. یہ سب سے قیمتی دعا ہے. باقی دعائیں بھی کریں اپنے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے. اور آج کے یہ تیسرے خطبے میں جس جامعہ اور یہ دینی مدرسے کے لیے یہ اعلان میں نے رکھا ہوا تھا آج کا جمعہ, جس اعلان کے لیے, یہ اعلان اس جامعہ اور مدرسے کے لیے ہے کہ جس کا نام سنتے ہی آپ حضرات پہچان جائیں گے اور اس کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں, اس پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. توحید و سنت کا کام اس جامعہ کے فضلاء کر رہے ہیں. اس جامعہ کا کیا نام ہے؟ جامعہ سلفیہ. جامعہ سلفیہ حاجی آباد میں. اللہ اکبر, اللہ نے اس جامعہ کو یہ شرف دیا ہوا تھا کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کے امام یہاں آتے رہے. یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. اور اب بھی جا کر صرف اتنا بتلا دیں, ایک دفعہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا, عمرے پہ گیا تو پاسپورٹ گم ہو گیا, اب مجھے ایک لیٹر چاہیے تھا. اللہ اکبر, میں امام حرم کے پاس گیا, میں نے مدینہ طیبہ جانا تھا, تو میں نے ان سے جا کر کہا کہ میں جامع سلفیہ میں پڑھاتا ہوں. اس وقت میں جامع سلفیہ میں پڑھاتا تھا اور پہلے میں جامع ابی بکر میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, تو اس طرح میرا پاسپورٹ گم ہو گیا. وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں. اسی وقت گورنر کے نام ایک لیٹر لکھا اور مجھے گورنر کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, جامع سلفیہ آپ حضرات خود بھی جا کر دے سکتے ہیں, اور یہ بندہ جو آپ کے سامنے گناہگار کھڑا ہے یہ بھی اس جامعہ کا فیض یافتہ ہے اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بہرحال آپ بھائی نماز کے بعد جامع سلفیہ کے لیے آج یہ تعاون کی اپیل ہے, تو آپ سب بھائی دل کھول کر تعاون کریں. دروازوں پہ بھی دو طالب علم ہم نے کھڑے کیے ہیں, باہر گراؤنڈ پہ بھی ہے, تو جامع سلفیہ کا نام لے کر ان کو آپ تعاون دیں. اور یہاں تو میں انشاءاللہ خود بیٹھا ہوں, تو جو اندر ہیں بھائی وہ یہاں آپ اس کے لیے تعاون جمع کروائیں. آخری بات, ہمارے بہت ہی بزرگ, اللہ اکبر, ہمارے محترم بھائی طارق صاحب اور عبدالستار صاحب, ہمارے یہاں مسجد کے ماشاءاللہ نمازی خادم, ان کے والد گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے بھائیو, یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ جمعہ کا دن اور رمضان المبارک کے اندر موت ایک مومن کے لیے سعادت اور شرف کی موت ہے. ایک موحد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن موحد جمعہ رات کو یا جمعہ کے دن جس کو موت آ جائے, اللہ عز الجلال اس کے لیے عذاب کے قدر کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں رحمت کے اور جہنم کے بند ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک مومن کی موت بہت بڑی سعادت ہے. موت اپنے وقت پہ آتی ہے لیکن یہ بہت بڑا شرف ہے. اور وہ نمازی بزرگ, ہمارے سوچ کے مطابق نماز اور دین سے محبت کرنے والے, بلکہ دور سے یہاں جمعے میں آتے, اور میں جب بھی دروازے میں داخل ہوتا تو تقریباً سب سے پہلے ان سے ہی سلام ہوتی. بہت نیک آدمی تھے, یہ سلام پھیرتے ہی ان کا سارے بھائی جنازہ پڑھیں گے, اور ایسے بھائی کے جنازے میں شرکت بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے. اور بھائیو یاد رکھیں, اگر زندگی میں کسی دن میں چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ جنت عطا فرماتے ہیں. ایک دن میں چار کام کریں, پتہ ہے کون کون سے؟ کہ روزہ رکھا ہو اسی دن کسی مسکین کو کھانا بھی دیں, اسی دن کسی بیمار کی تیمارداری بھی کریں, اور اسی دن کوئی جنازہ بھی پڑھ لیں. یہ چار کام اگر ایک دن میں کوئی آدمی کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ اللہ اس کو جنت الفردوس دیتے ہیں. اچھا, اب دیکھیں کہ روزہ تو آپ نے رکھا ہوا, جنازہ بھی آج آپ کو مل گیا. کیوں بھائی؟ جنازہ یہاں ہی مل گیا, اور بیمار تو ماشاءاللہ سارے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, کسی کی تیمارداری بھی جا کر لیں, اور یہ کھانے کے لیے بھی کسی کو پیسے دے دیں. ٹھیک ہے, یہ چار کام آج آپ نے پورے کرنے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت الفردوس ملے گی.